السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری کتاب الایمان اور زکات دینا اسلام میں داخل ہے. حدیث نمبر 46. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارین الحق حقا ورزقنا اتباعه وارین الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. جو پیچھے کی دو حدیثیں ہیں وہ ہم چھوڑ رہے ہیں کیونکہ ایکچولی وہ سیم وہی جو اوپر والی حدیثیں تھیں اسی سے ملتی جلتی ہیں, لیکن آپ ان کے عنوانات یاد رکھ لیجئے گا. جیسے پیچھے جو حدیثیں تھیں نا کہ ایمان کی کمی اور زیادتی کے بیان میں اور اللہ تعالی نے دین مکمل کر دیا, تو یہ احادیث آپ پڑھ تو لیجئے گا کیونکہ یہاں پر کتاب میں جو پہلے ہم نے پڑھایا تھا کلاس میں تو یہ ہوم ورک کے طور پہ دیا تھا کہ یہ آپ کو پڑھ لینی ہے حدیث, لیکن کلاس میں ڈسکشن نہیں ہوگا اس پر. اور یہ بات آپ بس یاد رکھیں کہ اسلام کی نعمت اللہ تعالی نے ہم کو عطا کی اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے, اور جو یہود کو نہیں ملی تو الحمدللہ ہم خوش قسمت ہے اور دین مکمل ہو چکا, اس میں اب کسی کمی زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور دین میں اپنی مرضی سے کچھ چیزیں چھوڑنا کچھ ایکسیپٹ کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. نہ کمی کر سکتے ہیں نہ زیادتی کر سکتے ہیں, یعنی بدعت بھی نہیں کر سکتے, یہ مکمل ہو چکا ہے. اب دیکھیے حدیث نمبر 46 سے انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارین الحق حقا ورزقنا اتباعه وارین الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. اب آپ دیکھیں کہ جو ہم کتاب الایمان پڑھ رہے ہیں صحیح بخاری میں, ایکچولی امام بخاری یہاں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اور کیوں اللہ تعالی نے ایک اسپیشلی دیکھا جائے تو اللہ تعالی نے ایک ایسا اپنا بندہ اس وقت اٹھایا جنہوں نے اس وقت جتنے جو باطل عقائد پیدا ہو چکے تھے, جو غلط نظریات اور غلط سوچ پیدا ہو چکی تھی, جو دین میں نئی نئی باتیں پیدا کی جا رہی تھیں, فلسفیانہ خیالات کو دین میں انٹر کیا جا رہا تھا, زبردستی سمجھے گھسایا جا رہا تھا, تو ان سب کے عقائد جو باطل عقائد تھے ان کو باطل ثابت کرنے کے لیے, اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے, اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے وہ حدیث سے دلیل لائے ہیں الحمدللہ اور عنوانات قائم کیے ہیں. اور اسی لیے پھر ہم پڑھتے ہیں کہ فقہ البخاری کی تراجم ہی, کہ امام بخاری کی فقاہت کو جاننا ہو تو آپ اس کی تراجم یعنی اس کے عنوانات ابواب کے نام پڑھ لیجئے. تو امام بخاری خاص طور سے یہ عنوان ہے زکات دینا اسلام میں داخل ہے. آپ بتائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو فتنے اٹھے تھے ان میں میجر فتنہ, یہ میجر فتنے کون کون سے تھے آپ بتا سکتے ہیں؟ جلدی جلدی لکھتے جائیں تاکہ پھر ہمارا بیچ میں ٹائم ویسٹ نہ ہو. آپ لوگوں نے الحمدللہ سب نے سیرہ پڑھی ہے الحمدللہ, پھر آپ لوگوں نے سورۃ توبہ بھی پڑھی ہے جس میں زکات کی فرضیت کا حکم ہے. جی نبوت کے جھوٹے دعوے دار اٹھ کھڑے ہوئے, خلافت کا مسئلہ تو وہیں کا وہیں حل ہو گیا تھا. جی منکرین زکات کا مسئلہ ہوا, ویری گڈ, بارک اللہ فیکم. اور مرتدین کا, ٹھیک ہے, یعنی بہت سے لوگ مرتد یعنی جو لوگ اسلام قبول کر چکے تھے وہ اسلام سے واپس پھر رہے تھے. کچھ لوگوں نے کہا یعنی اسلام تو انہوں نے قبول کیا تھا اور مسلمان ہی رہنا چاہتے تھے, کلمہ گو تھے, نماز بھی پڑھنا چاہتے تھے لیکن زکات نہیں دینا چاہتے تھے, زکات دینے سے انکار کر دیا. اور بہت سارے لوگ جھوٹی نبوت کے جو دعوے دار تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کا سپورٹ کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں نے ساتھ دیا, جیسے مسلمہ کذاب ہے اور بھی بہت سارے ہیں. تو بہرحال ان سارے فتنوں میں جو سب سے مین فتنہ تھا وہ تھا منکرین زکات کا, کیونکہ یہ اسلام کی بنیادی فرائض میں سے ہے. اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ تو ایز انڈرسٹوڈ بات ہے کہ وہ تو جھوٹا ہی ہوگا, کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن میں فرما دیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں, آپ پر نبوت کی مہر لگ چکی, اب دوبارہ کوئی نبی نہیں آنے والا. لیکن اصل جو مین ابھی فی الحال جو فیس کر رہے تھے پرابلم مسلمان اور جو خلیفہ وقت اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, وہ تھا منکرین زکات کا فتنہ کہ کچھ لوگوں نے زکات دینا بند کر دیا. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق کی جو فہم و فراست تھی الحمدللہ, اور کیوں اللہ تعالی نے ان کو چنا پہلے خلیفہ کے لیے, کہ اللہ تعالی جانتا تھا کہ ابو بکر صدیق میں جو فہم و فراست ہے وہی یہ سارے معاملات ہینڈل کر سکتے ہیں. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ لازمن تھا کہ فتنوں کا اٹھنا یا ان فتنوں کا سر اٹھانا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے پرسن کو چنا اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اپنی زندگی میں یہ کہہ کر اس بات کی گواہی دے دی تھی کہ ابو بکر ہی میرے بعد خلیفہ بنیں گے, کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں اپنی جگہ پر ان کو کھڑا کیا تھا نماز پڑھانے کے لیے. آپ کو یاد ہوگا وہ مشہور حدیث کہ تم سب یوسف والیاں ہوں, جب ابو بکر صدیق کو نماز پڑھانے کے لیے رسول اکرم نے کہا اور آپ غشی برغشی آپ کو تاری ہوتی جا رہی تھی آپ پر, اور جیسے آپ ہوش میں آتے آپ کہتے کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں. لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ ہم بار بار یہ کہہ رہے تھے, چونکہ لوگ اس کو یعنی ابھی بھی لوگ توہم پرستی میں مبتلا تھے, تو لوگ اس کو بدشگونی کے طور پہ نہ لے لیں کہ اچھا ابو بکر نے نماز پڑھائی تو رسول اللہ کا انتقال ہو گیا, وفات ہو گئی. تو اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہ اوائڈ کر رہی تھی اس بات کو, اور وہ نہیں چاہ رہی تھی کہ ابو بکر پڑھائے کہ ان کے والد پر یہ بات نہ آ جائے کہ ان کی وجہ سے رسول اللہ کی وفات ہو گئی, اس طرح سے کوئی جملہ. تو جب انہوں نے ایک دو بار منع کر دیا تو رسول اللہ نے کیا کہا کہ تم سب یوسف والیاں ہوں. تو اب اللہ کے رسول کا ابو بکر کو اپنی زندگی میں نماز پڑھانے کا حکم دینا اور اپنی جگہ پر نماز کے لیے کھڑا کرنا, یہی دراصل اس بات کی دلیل تھی کہ ابو بکر ہی خلیفہ بنیں گے آپ کے بعد, اور وہ افضل البشر بعد الانبیاء کہلائے الحمدللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو کچھ قبیلے ایسے تھے جنہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا. تو جو فرائض کا انکار کر دے وہ دراصل مسلمان ہی نہیں رہتا, وہ کافر ہو جاتا ہے یا مرتد ہو جاتا ہے, لہذا پھر اس سے جنگ کی جائے گی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. سورہ بینہ کی آیت ہے کہ حالانکہ ان کافروں کو یہی حکم دیا گیا کہ خالص اللہ کی بندگی کی نیت سے ایک طرف ہو کر اس کی اللہ کی عبادت کریں اور نماز قائم کریں اور زکات دیں, اور یہی پختہ دین ہے, یہی قائم دین ہے, صحیح دین ہے. تو یہ آیت ہمیں اشارہ کرتی ہے. ویسے تو قرآن کریم میں بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زکات کی فرضیت کے احکامات آئے ہیں. ٹھیک ہے, ہم سے اسماعیل نے بیان کیا کہ ہم سے امام مالک نے, انہوں نے اپنے چچا ابو سہیل بن مالک سے, انہوں نے اپنے باپ مالک بن ابی عامر سے, اور انہوں نے طلحہ بن عبید اللہ سے. وہ کہتے تھے نجد والوں میں سے ایک شخص رسول اکرم کے پاس آیا, سر پریشان یعنی بال بکھرے ہوئے تھے, ہم اس کی آواز کی بھن بناہٹ سنتے تھے اور ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, یہاں تک کہ وہ نزدیک آن پہنچا. جب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو رسول اکرم نے فرمایا کہ اسلام دن رات میں 5 نمازیں پڑھنا ہے. اس نے کہا بس, اس کے سوا تو اور کوئی نماز مجھ پر فرض نہیں. آپ نے فرمایا نہیں, مگر تو نفل پڑھے تو اور بات ہے. رسول اکرم نے فرمایا اور رمضان کے روزے رکھنا. اس نے کہا اور تو کوئی روزہ مجھ پر نہیں ہے. آپ نے فرمایا نہیں, مگر تو نفل روزے رکھے تو اور بات ہے. طلحہ نے کہا اور رسول اکرم نے اس سے زکات کا بیان کیا. وہ کہنے لگا کہ بس اور کوئی صدقہ مجھ پر نہیں ہے. آپ نے فرمایا نہیں, مگر یہ کہ نفل صدقہ اگر تو دینا چاہے تو اور بات ہے. راوی نے کہا پھر وہ شخص پیٹ موڑ کر چلا, یوں کہتا جاتا تھا قسم اللہ کی میں نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا. رسول اکرم نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا, یعنی کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ. تو زکات دینے کا تعلق دراصل ایمان سے ہے. زکات میں کمی ایمان میں کمی ہے. زکات دینے میں اس لیے بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. جو سونے کے علاوہ سیونگ پر بھی زکات ہوتی ہے, چاندی پر بھی زکات ہوتی ہے, اگر وہ نصاب سے کراس کر جائے. یہ چاندی کی قیمت کے برابر کیش منی آپ کے پاس ہے, یعنی 52.5 تولے چاندی کے برابر آپ کے پاس کیش کرنسی رکھی ہوئی ہے, چاہے تو گھر میں چاہے تو بینک میں چاہے کسی کو بطور قرض دی ہوئی ہے, تو اس پر سال گزر جائے تو اس پر بھی زکات ہے. تو زکات اسلام کے فرائض میں سے ایک فرض ہے, اور جس نے فرائض پورے کر دیے لہذا اس نے سمجھے پورے جو فرض کی تقاضے تھے, اسلام کی تقاضے تھے, وہ پورے ادا کر دیے. اور یہ جو صحابی تھے جو آئے تھے, دراصل ان کا نام زمام بن صالبہ تھا. سبحان اللہ, دیکھیں کیسے عقل مند لوگ تھے اس زمانے میں بھی, کہ کیسے وہ یعنی چھوٹی سی بات کہنے پر ساری باتیں سمجھ جایا کرتے تھے. اور یہ حدیث سے ایک اور نقطہ ہمیں ملتا ہے کہ یہ حدیث ایکچولی الفاظ اسی شخص کے ہیں, رسول اکرم نے بس اس کو کنفرم کیا ہے. ایک اور دوسری جگہ جو حدیث سے پتہ چلتا ہے. تو زکات دینا یہ اسلام میں شامل ہے, داخل ہے. اور یہ شخص جہاں سے آیا تھا, یعنی صحابی تھے الحمدللہ, تو وہ نجد کا علاقہ ہے جو تہامہ سے شروع ہو کر عراق تک جاتا ہے, اور یہ ریاض وغیرہ کا جو علاقہ ہے وہی علاقہ کہلاتا ہے, حجاز نجد کے مقابل استعمال ہوتا ہے، یعنی اس سے مراد طائف، جدہ، مکہ، مدینہ کے علاقے کہتے ہیں اس کو۔ اگر آپ سعودی عرب کا نقشہ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یہ سب علاقے سمجھ میں آئیں گے کہ نجد کا کون سا علاقہ ہے، حجاز کون سا ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو بہرحال اس سے کیا پتہ چلا کہ زکوٰۃ اسلام کے فرائض میں سے ہے اور اس کو نہ دینا اسلام سے انکار ہے۔ پھر اگلی حدیث ہے 47، جنازے کے ساتھ جانا ایمان میں داخل ہے۔ ہم سے احمد بن عبداللہ علی منجوفی نے بیان کیا، کہا ہم سے روح نے اور کہا ہم سے عوف نے، اور انہوں نے حسن بصری اور محمد بن سیرین سے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایمان رکھ کر اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز اور دفن سے فراغت ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ دو قیرات ثواب لے کر لوٹے گا، ہر قیرات اتنا بڑا ہوگا جیسے احد کا پہاڑ، اور جو شخص جنازے پر نماز پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ جائے تو وہ ایک قیرات ثواب لے کر لوٹے گا۔ کہا ہم سے عوف نے، اور بیان کیا ان سے محمد بن سیرین سے، انہوں نے سنا، اور ابو ہریرہ نے انہوں نے رسول اکرم سے سنا تھا۔ یعنی ایک اور روایت میں، یہ حدیث دو روایتوں سے آئی ہے مختلف، جو امام بخاری کے پائے کی حدیث ہے، ان کے لیول کی حدیث ہے، جو وہ حدیث لینا چاہتے ہیں، اے لیول کی یا اے پلس لیول کی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ تو یہاں پر اصل میں امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ رسول اکرم نے کیا فرمایا، کہ جس نے من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا و احتسابا وکان معہ حتی یصلی علیہا، کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ جنازے میں شرکت کی کسی مسلمان کے، تو کیا ہوا، اور اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اور یا پھر نماز پڑھنے کے بعد دفن کرنے تک بھی رکتا ہے تو اس کو دو قیرات کا ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اتنے اجر رکھ دیے گئے ہیں، اور کیوں اتنا انکریج کیا گیا، کیونکہ اکثر لوگ ہمارے یہاں پر ایکچولی کانسیپٹ یہ ہے کہ مرنے والوں سے ڈرا بہت جاتا ہے۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ جس کے گھر میں موت واقع ہو جاتی ہے، کچھ لوگ ان کے گھر جانا بھی نہیں چاہتے کہ ارے اللہ موت واقع ہو گئی، اور کسی مرے ہوئے انسان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے یا اس کو ٹچ نہیں کرنا چاہتے، اس کو نہلانے سے بھی بہت ڈرتے ہیں، غسل دینے سے بہت ڈرتے ہیں، جبکہ اس میں کون سی بڑی بات ہے آپ دیکھیں۔ اور ایک دن ہم کو بھی جانا ہے، اور اس سے اصل میں جب ہم کسی وفات شدہ شخص کو دیکھتے ہیں، کوئی سمجھ لے، ہم تو لیڈیز ہیں نا، تو لیڈیز کی بات کرتے ہیں، کہ اگر ہم کسی کو غسل دیتے ہیں یا کفن پہناتے ہیں تو اس سے ہم کو خود ہمارے اپنی آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور ہمارے اعمال میں تبدیلی آتی ہے، سنور دل نرم ہوتے ہیں، دل کی سختی دور ہوتی ہے اس کی وجہ سے۔ تو جنازے میں جانا بھی کیا ہے، ایمان کی نشانی ہے، اور دفن کرنے تک ساتھ رہنا، یہ سب اسلام میں داخل ہے۔ تو بہرحال ایک تو پہلے اوپر فرائض کی بات کی گئی کہ فرائض دین کو ایمان سے الگ نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کچھ لوگ آج بھی زکوٰۃ کے منکر ہیں، کہتے ہیں کہ زکوٰۃ سے مراد دل کی پاکیزگی ہے، دل کا تزکیہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو کچھ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ضروری نہیں ہے۔ اور دوسرا جنازے میں جانا، جنازے میں جانے سے بھی لوگ بہت پیچھے ہٹتے ہیں، اور دفن کرنے تک تو بالکل ہی رہنا نہیں چاہتے۔ آپ نے دیکھو گا آج کل ایسے ہوتا ہے نا کہ لوگ جنازے کے ساتھ جاتے جاتے ہیں، بیچ راستے سے پھر وہاں سے پلٹ آتے ہیں یا موڑ لیتے ہیں اپنی گاڑی، اور پھر بس صرف چند لوگ رہ جاتے ہیں قبرستان تک جانے کے لیے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کتنا بڑا اجر بتایا گیا کہ جو قبرستان تک جائے اور دفن کرنے تک ساتھ رہے، اس کے لیے دو قیرات کا ثواب ہے۔ اور دوسری حدیث سے پوچھا، اس میں پوچھا گیا تھا کہ قیرات کیا ہوتا ہے، یعنی اتنے الفاظ زیادہ تھے، تو بتایا گیا کہ قیرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ، اتنا بڑا اجر اس کو مل گیا اگر آپ جنازے کے ساتھ جاتے ہیں، یعنی خصوصاً مرد حضرات کی بات کی جا رہی ہے، پر ہم تو خواتین ہیں، تو ان کو اتنا اجر ملے گا۔ تو ہم انکریج کر سکتے ہیں اپنے گھر والوں کو کہ جنازے میں جائیں، اور یہاں رہتے ہوئے اصل میں ان ساری چیزوں سے انسان پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر بھی موقع بہت فراہم ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جیسے مسجد نور ہے، مسجد اسکان کی مسجد ہے، اور دمام ریان مسجد ہے غالباً، جہاں پر موتا کو غسل دیا جاتا ہے نا، غسل موتا لکھا ہوتا ہے یہاں پر، جو بھی ان کے لیے غسل کہتے ہیں وہاں پر موجود ہے، فراہم کیا گیا ہے، اور وہاں نماز جنازہ بھی ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو نماز جنازہ میں شریک ہونا وہ بھی بہت بڑے اجر کی بات ہے، اور دفن کرنے تک رہنا وہ بھی بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ اور ویسے مسلمانوں کے، مسلمان پر جو حقوق بتائے گئے ہیں وہ کون سے ہیں، کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی ایک دو بھی بتا دیے اس میں کہ، تو پانچ حقوق بتائے گئے ہیں نا حدیث میں، کون کون سے ہیں؟ جی، سلام کا جواب دینا، سلام کرنا ہے، سلام کا جواب دینا، چھینک کا جواب دینا، ویری گڈ، مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں شامل ہونا. ویری گڈ. اور اگر کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا. ویری گڈ. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم, جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ آپ کو کافی احادیث یاد ہیں, اللہ تعالیٰ اور برکت دے آپ کے علم میں اضافہ کریں, آمین. تو جنازے کے پیچھے جانا ایمان کا حصہ ہے, یعنی مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ وہ اس کی جنازے میں شریک ہو. اب دیکھیں کہ یہ جو قیرات ہے اس کو کیلکولیٹ کیا گیا. ایک دن ہم کے 12 قیرات ہوتے ہیں کہا جاتا ہے, یعنی معمولی پیسے, مگر آخرت میں احد پہاڑ جتنے ہو جائیں گے, سبحان اللہ. تو یعنی یہ ایسی نیکی ہے جس میں کوئی اس کا اجر اتنا بڑا بتایا گیا ہے اور آپ کو کرنا کچھ بھی نہیں ہے زیادہ. تو میت واپس آ کر آپ کو شکریہ تو نہیں کہے گی, لیکن اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دے گا. لیکن خواتین کو جنازے میں جانے سے روکا گیا ہے تاکہ, کیونکہ اکثر ایسا ہے کہ جنازہ میں اگر خواتین شرکت کر لیں تو وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں کر سکتی, کنٹرول نہیں کر سکتی ہیں. لیکن نماز جنازہ خواتین ادا کر سکتی ہیں, کوئی حرج نہیں ہے اگر انتظام ہو تو, جیسے حرمین میں ہوتا ہے, مدینہ اور مکہ میں ہوتا ہے, اور یہاں پر بھی کئی مساجد ہیں. تو ایک قیرات کے اجر سے, یعنی کم از کم نماز جنازہ میں شریک ہوئے تو ہم کو کتنا اجر مل جائے گا؟ ایک قیرات کا ثواب مل جائے گا. آپ لوگوں کی کلاس سے غالباً اس دن, جس دن میں نے کہا تھا کہ کلاس کینسل ہم نے کیا تھا, کیونکہ اثر کے وقت یہاں پر اسکان کی مسجد میں نماز جنازہ کسی کی ہونے والی تھی جی. تو کم از کم ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں. الحمدللہ آپ دیکھیں یہاں انتظام ہے اور سہولتیں ہمارے لیے اتنی فراہم ہیں, اور یہاں اسکان کی مسجد میں ہم لوگ تو پیدل ہی چلے گئے تھے یہاں سے, یہاں پر یعنی اتنا نزدیک, اتنی نزدیک ہے مسجد. تو اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو یہ ضرور کریں کہ کم از کم جنازے کی نماز میں شریک ہو جائیں, کیونکہ قبرستان جانے سے تو ہم کو منع کیا گیا, لیکن مرد حضرات یہ اجر حاصل کر سکتے ہیں. تو ہم اپنے گھر کے مرد حضرات کو, اپنے بیٹوں کو, اپنے ہسبینڈ اور والد یا بھائی, ان لوگوں کو انکریج کر سکتی ہیں. تو آپ پھر اس سے کیا سمجھیں کہ ایمان, لکھ لیجئے کہ ایمان پوری زندگی پر حاوی ہے. کسی ایک چیز کا یا نام یا ایک چیز, ایک کام کرنا کافی نہیں ہے, یا کوئی ایک عمل کر لینا اور دوسرے عمل کو چھوڑ دینا کافی نہیں ہے. تمام امور کی پابندی ضروری ہے, ٹھیک ہے؟ یعنی ایمان کسی ایک شعبے کا, کسی ایک کام کا, کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے, بلکہ ایمان پوری زندگی پر حاوی ہے. آپ کو ہر لمحے اپنے ایمان کا ثبوت پیش کرنا ہے. آپ کا ایمان ظاہر ہو سکتا ہے آپ کے عمل سے, آپ کو عملی ثبوت دینا ہے اپنے ایمان کا. صرف زبانی دعوے کافی ہو جائیں گے؟ آپ بتائیے. تو کیوں کہا تھا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو کبھی تھوڑا اسلام لے لیا, کبھی تھوڑا کچھ لے لیا, شادی اپنی مرضی کی کر لی, یا بازار میں بزنس اپنی مرضی کا کر لیا, ایسا نہیں ہو سکتا. ادخلوا فی السلم کافہ, کہ پورے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے. تو بہرحال اب اگلی حدیث دیکھیے. مومن کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کے اعمال مٹ نہ جائیں اور اس کو خبر تک نہ ہو. اور ابراہیم تیمی وائز نے کہا, میں نے اپنے گفتار اور کردار کو جب ملایا تو مجھ کو ڈر ہوا کہ کہیں میں شریعت کے جھٹلانے والے کافروں سے نہ ہو جاؤں, یا اللہ. اور ابن ابی ملائکہ نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملا, ان سے ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر لگا ہوا تھا. ان میں کوئی یوں نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبریل و میکائل کے ایمان جیسا ہے. اور حسن بصری رحمہ اللہ سے منقول ہے, نفاق سے وہی ڈرتا ہے جو ایماندار ہوتا ہے, اور اس سے نیڈر وہی ہوتا ہے جو منافق ہے. اس باب میں آپس کی لڑائی اور گناہوں پر اڑے رہنے والے رہنے اور توبہ نہ کرنے سے بھی ڈرایا گیا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور اپنے برے کاموں پر جان بوجھ کر وہ اڑا نہیں کرتے, یعنی اصرار نہیں کرتے. جیسے ان کو اپنے غلط کام کا احساس ہوتا ہے فوراً لوٹ آتے ہیں, پلٹ آتے ہیں. تو اس سے کیا مراد ہے؟ اور اگلی حدیث بھی دیکھ لیجئے کہ ہم سے محمد بن ارارہ نے بیان کیا, وہ کہتے ہیں کہ ہم سے شعبہ نے اور انہوں نے زید بن حارث سے, میں نے ابو وائل سے مرجیہ کے بارے میں پوچھا, وہ کہتے ہیں گناہ سے آدمی فاسق نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے. تو مرجیہ فرقے نے کیا کہا تھا؟ ایکچولی امام بخاری یہ حدیث کیوں لائے ہیں یہاں پر, کہ پہلی بات تو یہ کہ مومن کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کے اعمال مٹ نہ جائیں اور اس کو خبر تک نہ ہو. تو جو مومن ہوتا ہے, جس کو اپنے ایمان کا احساس ہے اور ایمان کی قیمتی ہونے کا احساس ہے اصل میں, اور وہ ڈرتا رہتا ہے اس بات سے کہ کہیں اس کا ایمان ضائع نہ ہو جائے, کیونکہ مومن وہی ہوا نا جس کے اندر ایمان ہے. تو پھر وہ کیا کرتا ہے, ہر چھوٹی چھوٹی بات کے لیے ڈرتا ہے. تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو گالی دینا بھی کیا ہے, فسق ہے, نافرمانی ہے. اور منافقت کی چار نشانیاں آپ نے بتائی تھی رسول اکرم نے. تو اور مومن کیا کرتا ہے, کبھی اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتا. لیکن منافق کیا کرتا ہے, ہر بار یہ کہتا ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا اور پھر کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپس میں لڑنا تو کفر ہے اور گالی دینا فسق ہے مسلمان کو. تو جو مرجیہ فرقہ تھا ان کی تردید کرنا یہاں مقصود ہے کہ وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ وہ کہتے کہ گناہ سے آدمی فاسق نہیں ہوتا. تو یہاں بتانا مقصود ہے کہ ایسا نہیں ہے, ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. گناہوں سے ایمان گھٹتا ہے اور نیک اعمال سے ایمان بڑھتا ہے. اور رسول اکرم نے شب قدر کے بارے میں بھی یہی فرمایا تھا نا کہ آخری تاخرات میں اس کو تلاش کرنا ہے, اور وہ یعنی تاخرات میں تلاش کرنا ہے. تو جو ایمان اور احتساب کے ساتھ کھڑا رہتا ہے شب قدر میں رات میں نماز کے لیے اپنے رب کے حضور, تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یعنی گناہ بھی انسان کے ایمان اور احتساب ہے. ایمان کے ساتھ پڑھے گا تو ہی گناہ معاف ہوں گے. تو ایمان کتنا ضروری, ایمان کے ساتھ ہر چیز فائدہ دے سکتی ہے. اور یہاں پر ابو ہریرہ کا نام آیا ہے, اصل میں بہت ساری روایت میں ابو ہریرہ کا نام ہمیں ملتا ہے. اور ویسے بھی ابو ہریرہ کے بغیر کوئی بھی مجلس حدیث کی نامکمل رہتی ہے. ان کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے, ابو ہریرہ کے بارے میں بہت ساری حدیث, انہوں نے 5000 سے زیادہ احادیث انہوں نے روایت کی ہیں. غزوہ خیبر کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا, یہ ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ, اور رسول اکرم نے ان کو بھی اس میں سے مال غنیمت میں سے حصہ دیا تھا. ان کو علم سے بہت شغف تھا, بہت دلچسپی تھی. بہت سارے لوگ سوالات کرتے تھے, لیکن جو سوال ابو ہریرہ نے کیے تھے تو رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ میں جانتا تھا کہ یہ سوال مجھ سے سب سے پہلے ابو ہریرہ ہی کریں گے. اور ایک دفعہ رسول اکرم نے ان سے کہا تھا کہ اپنی چادر پھیلاؤ, اور پھر کہا تھا کہ اس کو سینے سے لپیٹ لو, سینے سے لپٹا لو. اس کے بعد پھر وہ اللہ کے رسول کی کوئی حدیث نہیں بھولے, کیونکہ انہوں نے شکایت کی یا رسول اللہ میں یاد کرتا ہوں لیکن کبھی بھول جاتا ہوں. تو تب آپ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے, اپنی چادر پھیلاؤ اور پھر اس کو سینے سے لپٹا لو. تو اس کے بعد وہ رسول اللہ کی کوئی حدیث نہیں بھولے الحمدللہ. اور مدینہ اور مکہ ہر جگہ جہاں پر بھی رہے علم کی اشاعت اور ترویج میں لگے رہے. کئی ہزار ان کے اسٹوڈنٹ ان کی زندگی میں تھے. لوگ دور دراز سے اپنے بچوں کو لا کر ان کے پاس چھوڑ دیا کرتے تھے, اور یہ ان کو حدیث کا علم پہراتے تھے دیتے تھے. تو بہرحال یہ بھی ایمان میں داخل ہے. آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ایمان میں داخل ہے کہ انسان ڈرتا رہے کہ کہیں میرا عمل برباد نہ ہو جائے. اور یہاں پر جو تابعی کی بات کی گئی ہے, ابراہیم تیمی یہ وائز تھے. اس سے پتہ چلتا کہ جتنے بھی جو وائز ہوا کرتے تھے, جو مدرس یا مقررین ہوا کرتے تھے, تو وہ لوگ اپنا احتساب اور تجزیہ کیا کرتے تھے. اور یہ لازمی ضروری ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس میں نا کہ وہ کہتے ہیں, ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ جب میں اپنے گفتار اور کردار کا موازنہ کرتا ہوں تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میں جھوٹوں میں شامل نہ ہو جاؤں. تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنا جائزہ لیتا رہے اور کبھی مطمئن ہو کر نہ بیٹھے کہ میں تو بہت اچھا ہوں. یعنی ایکچولی جو ڈرنے والا ہوتا ہے وہی کیئرفل ہو جاتے ہیں اپنے اعمال کے بارے میں, اور اس سے گناہ چھوٹ جاتے ہیں, ورنہ پھر گناہ انسان سے لپٹتے چلے جاتے ہیں. تو کبھی بھی انسان کو اپنے ایمان پر یا اپنے نیک اعمال پر ناز نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو بہت اچھا ہو گیا. یہ بھی نہ ہو کہ انسان یہ کہے کہ میں اگر اب کچھ بھی کر لوں برے کام تو میرے لیے کوئی نقصان نہیں دیں گے کیونکہ میں تو بہت نیک ہوں, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں, اور گناہوں پر اصرار نہ کرنا مطلب ان گناہوں کو سپورٹ نہیں کرنا یا گناہوں پر تاویل نہیں پیش کرنا کہ اپنے آپ کو جسٹیفیکیشن دینا یا جسٹیفائی کرتے رہنا کہ اچھا وہ تو اس وجہ سے ہو گیا ورنہ میں تھوڑی کرنا چاہتی تھی یا چاہتا تھا. تو پھر ایسے لوگ ضرور گرتے ہیں اس میں گناہوں کے گڑھے میں. تو بہرحال یہاں پر مرجیہ فرقہ کی تردید ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مرجیہ فرقہ وہ جو کہتے تھے کہ گناہ سے آدمی فاسق نہیں ہوتا, یعنی کتنے بھی گناہ کر لو تم لوگ ایمانداری رہو گے اور سیدھا وہیں جاؤ گے. اور یہ جو مرجیہ فرقہ ہے امید کے جیسے انہوں نے یہ نام رکھا تھا اپنا, رجا امید کو کہتے ہیں نا, ان کو امید زیادہ تھی. یہ تابعین کے دور میں یہ فرقے کا آغاز ہوا تھا. یونانی فلسفے سے جب یہ لوگ متاثر ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں کو ہی گمراہ کرنا شروع کر دیا اور مسلمانوں کے عقائد میں اس کو انسرٹ کرنا چاہا. اس کے نتیجے میں یہ فرقہ وجود میں آیا تھا. ان کا عقیدہ تھا کہ ایمان کے ساتھ کوئی گناہ نقصان میں نہیں ڈالتا. اور فسق اللہ تعالیٰ کی حدوں سے نکل جانا ہے، بار بار نافرمانی کرنا ہے. اور اگر کوئی مسلمان مسلمان سے آپس میں جنگ لڑے تو وہ کافر ہو جاتے ہیں، مطلب یہاں پر اعتقادی کافر نہیں بلکہ عملی کافر ہے. تو ایمان کے ساتھ ایسے غلط کام کرنا دراصل انسان کو نقصان پہنچاتا ہے. تو عمل کیسے ضائع ہوتا ہے آپ دیکھیں، پھر یاد رکھیں اس بات کو، ایک تو حقیقی کفر کے ساتھ، دوسرا اپنے آپ کو بہت بڑی چیز نہ سمجھا جائے اور موازنہ کرتے رہیں اپنے اعمال کا، اور یہ دیکھتے رہیں کہ کون سا پلڑا بھاری، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے یا برائیوں کا. نیت میں ٹیڑھ آ جانے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، تکبر سے، دکھاوے سے، ریا سے، شہرت سے، بری نیت سے بھی. اور حدیث کے انکار سے بھی، رسول اکرم کی تعظیم نہ کرنا، یعنی آپ اگر حدیث کا انکار کرتے ہیں کوئی تو پھر سمجھے وہ رسول اکرم کی تعظیم ہی نہیں کرتا، کیونکہ حدیث ہی تو شریعت بناتی ہے، قانون بناتی ہے. تو اس سے ایمان ضائع ہو جاتے ہیں. تو ہم کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان کن کن چیزوں سے ضائع ہوتا ہے اور کن کن چیزوں سے بڑھتا ہے ایمان. تو نیک عمل کرنے سے ایمان بڑھتا ہے. اور نیک عمل ابھی ہم نے کون سے پڑھے، جنازے میں جانا، کسی نیکی پر دعا میں اختیار کرنا، ہمیشہ کرنا اس نیکی کو، یہ سب کیا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اجنبیوں کو سلام کرنا، رات میں اٹھ کر نفل نمازیں پڑھنا، یہ سب کیا ہے، نیک اعمال ہے. اور جو گناہ والے اعمال ہیں اس سے کیا ہوگا، ایمان ضائع ہو جائے گا. اگلی حدیث دیکھیے، دو حدیثیں چھوڑ دیجیے، حدیث نمبر 50 اور اس کے اوپر، مطلب وہ نمبر تو نہیں ہے لیکن قرآن کی آیت ہے. اور یہ حدیث آپ لوگ صرف پڑھیں گے، ہوم ورک ہے آپ لوگوں کے لیے. تو ٹوٹلی تین حدیثیں ہوم ورک ہوگی، پچھلے لیسن کی دو حدیثیں اور یہ ایک حدیث، طویل حدیث سمجھے. اب دیکھیے حدیث 51، اس رسول کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں. یہ ایکچولی ہم لوگوں نے کتاب الوحی میں جو حدیث پڑھی تھی نجاشی کی، سوری ہرقل کے بارے میں، تو وہی حدیث کا ایک حصہ ہے. اس سے صرف نیچے کا حصہ دیکھیے کہ ہرقل ابو سفیان سے سوال کر رہا تھا بار بار، ہے نا. تو اس نے سوال کیا تھا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس رسول کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں، تو آپ نے جواب میں بتلایا کہ وہ بڑھ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، ایمان کا یہی حال رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پورا ہو جائے. اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس کے دین میں آ کر پھر اس کو برا جان کر پھر جاتا ہے کوئی، یعنی لوٹ جاتا ہے، تو کہا کہ نہیں. تو ایمان کا یہی حال ہے، جب اس کی خوشی دل میں سمجھ آتی ہے تو پھر اس کو کوئی برا نہیں سمجھ سکتا، سبحان اللہ. یعنی ایک اس وقت کا جو بادشاہ تھا ہرقل، جبکہ وہ پورا مسلمان بھی نہیں تھا، کرسچینٹی کو فالو کرتا تھا، لیکن اس نے ایمان کی کتنی اچھی آپ دیکھیں وہ بتائی ہے کہ ایمان کا یہی حال ہے کہ جب اس کی خوشی دل میں سمجھ آتی ہے تو پھر اس کو کوئی برا نہیں سمجھ سکتا، سبحان اللہ. یعنی ایمان دلوں کو اتنا اطمینان دیتا ہے. آپ خود سوچیں اپنے، یعنی ہم خود اپنے ایمان کے بارے میں سوچیں اور اپنے قلب کا جائزہ لیں. الایمان حین تخالط بشاشۃ قلوب لا یسقطہ احد. یعنی جب یہ ایمان کی مٹھاس دلوں میں اتر جاتی ہے تو آپ دیکھیں کہ پھر کوئی اور مٹھاس وہ مزہ ہی نہیں دیتی. آپ تصور کریں ایک لمحے کے لیے اگر ہم سوچیں تو جیسے ہماری جان نکل جاتی ہے نا، کہ اگر یہ ایمان نہ ہوتا تو کیا ہوتا، تو ہم تو تصور ہی نہیں کر سکتے. ہوتا ہے محسوس ایسا، آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ ایمان کیسے لگتا ہے آپ کو، کتنا قیمتی لگتا ہے آپ بتائیے، کس کس سے بڑھ کر لگتا ہے آپ کو ایمان؟ ابھی تھوڑی دیر کے لیے ہم جائزہ لینا اپنا تو خود یہ پتہ چل جائے گا. اور الحمدللہ اللہ کا بہت شکر احسان ہے کہ ہمارے دل سے جواب یہی آتا ہے کہ ایمان تو سب سے بڑھ کر ہے ہمارے لیے، ہے نا. الحمدللہ وہ جنس نہیں ایمان جو لے آئے بازار سے. تو واقعی میں ایمان کہیں بکتا نہیں ہے کہ اسے بازار سے خرید کر لے آئیں، یہ تو اللہ پر یقین ہے. اور الحمدللہ اللہ تعالی نے ہم کو مسلمان پیدا کیا، مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، اس لیے بعض وقت ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ ویلیو نہیں ہوتی ایمان کی جیسی ہونا چاہیے، وہ قدردانی نہیں ہوتی جو ڈیورٹ لوگوں میں ہوتی ہے. لیکن ہم کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ قدر اپنے اندر پیدا کریں، ایمان کی احساس اپنے اندر پیدا کریں کہ ایمان ہم کو جو ملا ہے یہ بہت ہی قیمتی شے ہے، بہت قیمتی چیز ہے. ہر تمام مال و دولت سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر یہ اللہ تعالی نے ہم کو عطا کی ہے ایمان کی دولت، الحمدللہ. تو ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، کم زیادہ ہوتا ہے، لیکن ایمان کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ وہ جب دل میں اترتا ہے تو سبحان اللہ، اس کی خوشی ہم دل میں محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ بھی، اس سے بھی یہی ثابت کرنا ہے کہ ایمان کی کمی اور زیادتی ہوتے رہتی ہے، لیکن جب ایمان ایک بار دل میں جاگزی ہو جاتا ہے تو پھر جو مومن ہوتا ہے وہ اس کو بڑھانے کی ہی کوشش کرتا ہے۔ جی بالکل، ایمان کی ویلیو ویسے تو ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن واقعی میں کہ جیسے ایسی جگہوں پر رہنا جہاں پر غیر مسلم کی میجورٹی ہو، جہاں ایمان والوں کے ساتھ تکلیف دینے والا معاملہ کیا جا رہا ہو، تو وہاں پر اس کی ویلیو اور بڑھ جاتی ہے الحمدللہ۔ تو یہاں پر کتنا اللہ نے امن و امان سے رکھا ہم کو نا گلف کنٹریز میں، اور میں تو کہتی کہ اتنی ایسی زندگی ہے گویا، یعنی آپ کو حلال بھی مل رہا ہے الحمدللہ، آپ یعنی ہر الحمدللہ فتنوں سے محفوظ ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں ٹھیک ہے، ہر جگہ ہوتی ہیں، کیونکہ دنیا میں تو انسان بالکل ایسا ہو نہیں سکتا کہ بالکل وہ آرام دہ لائف گزارے، لیکن جو سہولت، جو سہولیات، جو سکون، جو پیس ہم کو الحمدللہ یہاں رہنے والوں کو ملا ہے، وہ ہم واقعی میں ڈبل شکر گزار ہونا چاہیے ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں فراہم کی ہم لوگوں کو۔ پھر اس شخص کی فضیلت کے بیان میں جو اپنا دین قائم رکھنے کے لیے گناہ سے بچ گیا۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے زکریہ نے، انہوں نے عامر سے کہا، میں نے نعمان بن بشیر سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اکرم سے سنا، فرماتے تھے حلال کھلا ہوا ہے اور حرام بھی کھلا ہوا ہے، اور ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں ایسی ہیں جو شبے کی ہیں، جن کو بہت لوگ نہیں جانتے کہ یہ حلال ہیں یا حرام ہیں۔ تو پھر جو کوئی شبے کی چیزوں سے بھی بچ گیا، اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو کوئی ان شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا، اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو شاہی محفوظ چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے، وہ قریب ہے کہ اس چراگاہ کے اندر گھس جائے اور شاہی مجرم قرار پائے۔ سن لو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، چراگاہ معلوم نا آپ کو، جہاں جانور چرائے جاتے ہیں۔ اللہ کی چراگاہ اس کی زمین پر حرام چیزیں ہیں، بس ان سے بچو، اور سن لو، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوگا سارا بدن درست ہوگا، اور جہاں بگڑا سارا بدن بگڑ گیا۔ سن لو، وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس حدیث کی عظمت پر علماء کا اتفاق ہے، اور یہ ان چار احادیث میں سے ہے جن پر اسلام کا مدار ہے، جیسے کہ دین سے متعلق جو بھی ارشادات ہیں اس میں ہمارے سمجھ میں آ گئے ہیں کہ شبے کی چیزوں سے بچنا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، فضولیات سے بچو، اور نیت کے مطابق عمل کرو۔ یعنی اس کے بارے میں ایک عربی شعر بھی بتایا گیا کہ عمدۃ الدین عندنا کلمات مسندات من قول خیر البریہ، اتق الشبہ وزہدا ودع ما لیس بعینک وعملا بنیہ، کہ شبہ کی چیزوں سے بچو، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، فضولیات سے بچو، اور نیت کے مطابق عمل کرو۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے۔ آپ دیکھیں، بہت سے لوگ جو سوالات کرتے ہیں نا، تو جیسے یہی جواب دیا جاتا ہے کہ ایک ہوتا ہے تقوی اور ایک ہوتا ہے فتویٰ۔ بعض چیزوں کا فتوی نہیں دیے جا سکتے، وہ اپنے دل سے پوچھنا پڑتا ہے اس کا جواب، کہ آپ کیا ڈیسیجن لیتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں۔ اور ہر بات ایسے نہیں، یعنی دو جمع دو چار ایسے نہیں ہو سکتے ہمارے دین میں۔ بعض جگہ آپ کو انہیں ایکسٹرا جا کے کچھ ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو ہو سکتا ہے ہمارے نفس پر گراں گزرے۔ تو یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے کہ سبحان اللہ، جو اپنے دین کو قائم رکھے، یعنی جو اپنے ایمان کو قائم رکھے، اور جو شبے والی چیزوں سے بھی بچے، تو آپ دیکھیں کہ جب ہم ایمان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے، اور پھر یہ ایمان ہمیں بتاتا ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، ہمیں ڈیفرنشیٹ کرنا سکھاتا ہے الحمدللہ، ہمارے اندر ایک یعنی اچھائی اور برائی کو ڈسٹنگوش کرنے کی طاقت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارا دل خود ہی فتویٰ دے سکتا ہے، ہمارے دل کے اندر ہی تقویٰ ہوتا ہے۔ تو یہ کتنا اللہ تعالیٰ کا ہم پر شکر احسان ہے، اور یہ علم کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، کیونکہ جب تک دیکھیں علم ایک ایسی نعمت ہے واقعی میں الحمدللہ، جو انسان کو ہوشیار کر دیتی ہے، جو اس کو اچھائی اور برائی کا فرق بتا دیتی ہے۔ اور علم کی فضیلت، ہم اگلا چیپٹر ہمارا وہی رہے گا انشاءاللہ، کہ کتاب العلم جو امام بخاری نے ثابت کیا ہے. جیسے کہ امام شافعی سے کسی نے پوچھا کہ ہم کو کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے یا نہیں, تو انہوں نے جواب دیا کہ تم اس کی نعمتوں کے ملنے اور ان کے چھن جانے پر بالکل ایک طرح سے ریئیکٹ کرو, یعنی تم اپنا رویہ دیکھو کہ جب تم اللہ تعالیٰ تم کو نعمتیں نوازتا چلا جاتا ہے, نعمتوں سے نوازتا چلا جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں تم کو عطا کرتا ہے, تو اس وقت تمہارا کیا رویہ ہوتا ہے, اور کبھی اگر اللہ تعالیٰ وہی تمام چیزیں تم سے چھین لے یا لے لے یا کوئی تمہیں نقصان ہو جائے تو اس وقت تمہارا کیا رویہ ہے. یعنی ہمارا معاملہ تو کیا ہوتا ہے کہ ہم تو گلے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں نا, کہ یعنی الٹی سوچ ہو جاتی ہے انسان کی کہ ہائے ہم ہی ملے تھے, ہم ہی کو یہ سب فیس کرنا تھا, ہمارے گھر پہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں, تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال ایمان, احسان, علم, یہ ساری چیزیں انسان کو بہت جگہ بھٹکنے سے بچاتی ہے اور اس سے ہمیں بہت سارا فائدہ ملتا ہے. تو یہاں پر اسی کے بارے میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ شبہ کی چیزوں سے بچو. جو شبہ کی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا. تو حلال بھی واضح ہے, حرام بھی واضح ہیں. ہاں, حلال اور حرام کے درمیان کچھ ایسی شبہ والی چیزیں ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے. ایسے یعنی آپ دیکھیں ایسے امتحان زندگی میں آتے رہتے ہیں, تو جس نے ایسے امتحان میں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لیا یا بچ گیا, اس نے اپنی دین, اپنی عزت سب کو بچا لیا الحمدللہ. تو اس لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ جو حرام چیزیں سے قریب بھی نہیں جانا چاہیے, کیونکہ کیا ہوتا ہے حدود, یعنی جیسے اب دیکھیں نا مثال کے طور پر میں بھی کچھ لوگوں سے میرا ڈسکشن چل رہا تھا لڑکیوں سے, تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا یعنی یہ ابایا اور چادر کی کیا ضرورت ہے, یہ تو ایکسٹرا چیز ہے جو لوگوں نے ایجاد کر لیا خود سے. اگر آپ فل ڈریس پہنتے ہیں, آپ کا سر کور ہے فل, آپ نے فل آستین کا لباس پہنا, آپ نے فل چاہے جینس کی پینٹ ہی کیوں نہ پہنی اور لانگ کرتا پہ پہن لے, تو آپ کو ابائے کی کیا ضرورت ہے, آپ پورا گھوم سکتے ہیں کہیں پر بھی. اب آپ دیکھیں کہ کیا ہوا, شروعات کہاں سے ہوتی, اسی طرح سے تھوڑی تھوڑی شروعات ہوتی ہے. پھر انسان کوئی چیز اپنے لیے پہلے ایک چیز کو اپنے لیے الاؤ کرتے کہ اچھا اتنا تو کر سکتے نا, کیا ہوا, پھر تھوڑا ایک اور قدم آگے بڑھتے کہ اچھا اتنا اور کر لینے میں کیا حرج ہے, پھر اور ایک قدم آگے بڑھتا ہے. جب وہ ایک قدم اور بڑھ جاتا ہے تو شیطان اس کو اور لالچ دیتا ہے, اٹیمپٹ کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی طرف, اور پھر وہ ایک ایک قدم آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ جو وہ لمٹس ہیں, جو حدود ہیں, وہ کراس کر لیتا ہے. اور پھر یہی تو فاسق, یہیں سے تو فسق پر شروع ہوتا ہے اصل میں نافرمانی. تو وہ چیزیں جو شبہ میں ڈالنے والی ہیں, ایسی چیزیں جس کی علت یا حرمت واضح طور پر قرآن اور حدیث میں موجود نہ ہوں, یعنی نہ انہیں حرام کہا گیا نہ حلال کہا گیا ہے, لیکن درمیان کا راستہ, تو اس سے بچنے کے لیے کہا گیا کہ کہیں ہم حرام میں نہ پڑ جائیں. تو بظاہر حرام نہ ہو لیکن لوگوں کو شک میں ڈالنے والی ہوں, اس سے بھی بچنا چاہیے, کیونکہ بچنے میں عزت بچا لینا ہے. تو ہما ایسی چراگاہ کو کہتے ہیں جو جس کی باؤنڈری وال بنی ہوئی ہو لیکن چیزیں دکھائی دے رہی ہو, اٹیمپٹ کر رہی ہوں ہم کو چیزیں. تو اسی طرح حرام میں بھی کیا ہوتا ہے, بڑی اٹریکشن ہوتی ہے حرام کاموں میں, شیطان ان کو اور خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. تو شبہ کی چیزوں سے بچنا ہے, دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا ہے, فضولیات سے بچنا ہے, اور نیت کے مطابق عمل کرنا ہے. تو چھوڑ دو ایسی چیزوں کو جو شک میں ڈالے آپ کو, ایسے کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے. اسی میں ہماری بھلائی ہے اور اسی میں ہمارا فائدہ ہے. اور یہ جو حدیث کی ایکچولی جو پیچھے والی حدیث کی حدیث نمبر 50, یہ ایکچولی آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک ہے. تو میں چاہ رہی تھی کہ اس میں سے آپ لوگ علم کے آداب, ایکچولی یہ حدیث ہم نے بعد میں ہوم ورک دی تھی پچھلے کورس میں جب ہم کتاب العلم پڑھیں گے, لیکن آپ لوگ ابھی سے لکھ لیں کہ حدیث نمبر 50 یہ ہوم ورک ہے, اس میں جو علم سیکھنے کے آداب کچھ بتائے گئے ہیں تو وہ آپ کو لکھنے ہیں. تو آپ ابھی سے نوٹ کر لیجیے اس بات کو, یا اس حدیث کے اوپر لکھ دیجیے آپ نوٹ کر کے کہ یہ ہوم ورک, لیکن یہ ابھی کے لیے نہیں ہے, جب یہ کتاب العلم شروع ہوگا تو تبھی کے لیے حدیث ہوم ورک ہے. پڑھ لیں آپ ابھی اس کو, لیکن لکھیے گا اس کو, اس کے بارے میں جو ہوم ورک ہے وہ بعد میں لکھیے گا کہ علم کے جو آداب ہیں وہ کیا بتائے گئے ہیں اس حدیث میں, علم سیکھنے کے آداب. نوٹ کر لیا آپ لوگوں نے, ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. حدیث نمبر 50, جب کتاب العلم شروع ہوگا تو اس کا آپ کو ہوم ورک لکھنا پڑے گا, لیکن ابھی اس کو گھر جا کر آپ کو پڑھنا ہے. سوری, گھر تو جانا نہیں, آپ تو کلاس میں تو آئے نہیں, آپ لوگ اپنے گھر میں ہی بیٹھے ہیں, لیکن آپ کو یہ پورے ہفتے میں جو دو تین حدیثیں جو ہم نے نہیں پڑھی چھوڑ دی ہیں, وہ آپ کو پڑھنا ہے خود گھر میں, اور حدیث نمبر 50 ہوم ورک ہے آپ کو، ایسے ہوم ورک علم سیکھنے کے آداب، اس پر آپ کو پوائنٹس لکھنے ہیں کہ علم سیکھنے کے آداب کیا ہوتے ہیں، اور اس میں آپ کو کم سے کم ایک کوئی 10 پوائنٹ آپ کو لکھنے ہیں سمجھیں جی۔ ایک اور دیکھ لیجئے، اس بارے میں کہ مال غنیمت سے پانچواں حصہ ادا کرنا بھی ایمان سے ہے، حدیث نمبر 53۔ ہم سے علی بن جعاد نے بیان کیا کہ ہم کو شعبہ نے خبر جنہوں نے ابو جمرہ سے نقل کیا، میں عبداللہ بن عباس کے پاس بیٹھا کرتا تھا، وہ مجھ کو خاص اپنے تخت پر بٹھاتے، ایک دفعہ کہنے لگے کہ تم میرے پاس مستقل طور پر رہ جاؤ، میں اپنے مال میں سے تمہارا حصہ مقرر کر دوں گا، تو میں 2 ماہ ان کی خدمت میں رہ گیا۔ پھر کہنے لگے، عبدالقیس کا وفد جب رسول اکرم کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی قوم کے لوگ ہیں یا یہ وفد کہاں کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ربیعہ خاندان کے لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا، مرحبا اس قوم کو یا اس وفد کو، نہ ذلیل ہونے والے نہ شرمندہ ہونے والے، یعنی ان کا آنا بہت ہی خوب ہے۔ وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی خدمت میں صرف ان حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان مذر کے کافروں کا قبیلہ آباد ہے۔ پس ہم آپ کو ایک ایسی قطعی بات آپ ہم کو ایسی قطعی بات بتلا دیجیے جس کی خبر ہم اپنے پچھلے لوگوں کو بھی کر دیں جو یہاں نہیں آئے، اور اس پر عمل درآمد کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور انہوں نے آپ سے اپنے برتنوں کے بارے میں بھی پوچھا۔ اس حدیث کو ہم کتاب العلم میں بھی پڑھیں گے، اور وہاں اس کی ایکچوئل ہم ڈیٹیل پڑھیں گے، لیکن یہاں پر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی وہ چاہتے تھے کہ سبحان اللہ ان کے علم کا شوق آپ دیکھیں کیسا تھا، اور ایمان کیا کیا چیزوں میں رکھا ہوا ہے وہ بھی دیکھیں گے، کہ ان کے پاس ایک ایسا قبیلہ تھا راستے میں بیچ میں، مضر قبیلہ، جو ان کو ان سے دشمنی رکھتا تھا اور ان کو مار دیتا تھا یا مارتا تھا، تو وہ حرمت والے مہینوں میں ہی ٹریول کر سکتے تھے۔ تو جب ان کو رسول اللہ کی خبر پہنچی تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کیسا ان کا علم کا شوق اور ایمان کیسا ان کا تھا مضبوط، کہ وہ حرمت والے مہینوں میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہم کو ایسی بات بتا دیجئے، کیونکہ ہم تو بار بار نہیں آ سکتے دین سیکھنے کے لیے، تو ہم کو ایسی جامع بات بتا دیجئے جس کی وجہ سے ہم پھر جنت کے مستحق ہوں انشاءاللہ۔ تو رسول اکرم نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 قسم کے برتنوں کو استعمال میں لانے سے منع فرمایا۔ ان کو حکم دیا کہ ایک اکیلے اللہ پر ایمان لاؤ۔ پھر آپ نے پوچھا کہ جانتے ہو ایک اکیلے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا، اور مال غنیمت سے جو ملے اس کا 5واں حصہ مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کرنا، اور 4 برتنوں کے استعمال سے آپ نے ان کو منع فرمایا، سبز لاکھی مرتبان سے، اور کدو کے بنائے ہوئے برتن سے، لکڑی کے کھودے ہوئے برتن سے، اور روغنی برتن سے، اور فرمایا کہ ان باتوں کو حفظ کر لو، اور ان لوگوں کو بھی بتلا دینا جو تم سے پیچھے ہے۔ سبحان اللہ، ایکچولی یہ جو 4 برتن کہے گئے ہیں، یہ اس زمانے میں اس میں شراب وہ لوگ بناتے تھے، اس لیے ان سے منع کر دیا گیا۔ تو بہرحال بہت ہی یعنی اس کا ہم ایکچوئل، تو اس کا جو علم سے ریلیٹڈ باتیں ہیں وہ ہم کتاب العلم میں پڑھیں گے، وہاں پر بھی امام بخاری حدیث لائے ہیں۔ یہاں پر ہم اس کے جو ایمان سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 5واں حصہ مال غنیمت سے، جس کو ہم خمس کہتے ہیں، آپ لوگوں نے سورہ انفال پڑھی ہے الحمدللہ، ہے نا، اس میں اس کی شروعات ہی کیا ہوتی ہے کہ تمام جو مال غنیمت ہے کس کے لیے ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، ہے نا۔ تو 5واں حصہ رسول اللہ کو جو ملتا تھا، اس میں سے آپ اپنے خاندان والوں کی خبر گیری کرتے تھے، پورے سال بھر کا جو غلہ ہوتا تھا آپ کے گھر والوں کے لیے اس کا انتظام کرتے تھے، اور جو مہمان اور وفد جو آتے تھے ان کے لیے بھی اسی میں سے سب کچھ جاتا تھا۔ تو یہ ادا کرنا بھی ایمان سے ہے۔ تو وفد ایک ایسے لوگ، یعنی گروپ کی شکل میں آئے ہوئے لوگ، جو کسی کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے، یعنی کسی قوم یا گروہ نے یا کسی شہر کے لوگوں نے ان کو بھیجا تھا۔ اور ابن عباس ایکچولی انہوں نے ابھی جمرہ کو روکا، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگ کتنی قربانیاں دے کر آتے تھے علم سیکھنے کے لیے، ان کے پاس پیسے نہیں بھی ہوتے تھے لیکن آتے تھے، تو ابن عباس نے ان کی کفالت کی، تو وہ 2 مہینے مزید رک گئے الحمدللہ علم سیکھنے کے لیے، سبحان اللہ۔ تو علم کے لیے کچھ لوگوں کو کتنی قربانی دینی پڑتی ہے، تو مالی مشکلات سے نکالنے کے لیے مال دینے کا یعنی بہت فضیلت ہے اس کی، کہ جو علم کے راستے میں کسی پر اپنا مال لگائے اور خرچ کرے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علم بیٹھ کر اور صبر کے ساتھ سیکھا جاتا ہے، ایسے گڑبڑ میں جلدی بھاگتے دوڑتے نہیں سیکھا جا سکتا، اور اس کے لیے خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور بہت ساری چیزوں کو ترک بھی کر دینا پڑتا ہے۔ اور یہ رسول اکرم کی سنت بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آپ نے پہلے ان سے تعارف مانگا، آپ نے ان کا تعارف مانگا، اور آپ وفد کی بہت خدمت کیا کرتے تھے، ان کو بہت بہترین ٹریٹ دیتے تھے، اور اسپیشلی اس کے لیے آپ نے جیسے بلال رضی اللہ عنہ اس کے لیے مخصوص تھے، کچھ صحابہ کے گھر مخصوص تھے ایسے وفد جو آتے تھے تو ان کے لیے وفود کے لیے. تو پہلی بات تو آپ نے ان کو بہت ہی پرجوش طریقے سے خوش آمدید کہا، کیونکہ وہ مسلمان ہو کر آئے تھے ماشاء اللہ، قیدی بن کر نہیں آئے تھے. پھر انہوں نے بعض مشروب کے بارے میں رسول اکرم سے پوچھا تھا، تو آپ نے چار کا حکم دیا، چار سے روکا. ایک تو اکیلے اللہ پر، اب دیکھیں اسے بات سمجھنا کتنی آسان ہو جاتی ہے، نہیں میں تمہیں چار باتوں کا حکم دیتا ہوں، چار سے روکتا ہوں، تو سبحان اللہ سے بات سمجھنا بہت ہی آسان ہو جاتی ہے. ایسی بات انسان پھر جلدی یاد رکھتا ہے کہ ایک تو اکیلے اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، رسول اللہ یعنی محمد صلی اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ دینا یعنی مسلمانوں کے امیر کو. پھر چار باتوں سے روکا کہ جو برتن انہیں کہتے نا ہنتم، یہ گھڑے کو کہتے ہیں، مٹکا جو ہوتا ہے جو مٹی سے بنا ہوتا ہے، کہتے تھے کہ یہ ایک مٹکا نما جو چیز تھی جس میں وہ لوگ شراب تیار کرتے تھے، تو اس کو منع کر دیا گیا. جو وہ لوگ کچھ الگ طریقے سے اس کو بناتے تھے، بالوں اور خون کو ملا کر بنایا گیا تھا، بنایا ہوتا تھا. تو ہنتم بول کر مراد خاص شراب جو وہ بناتے تھے، اس سے منع فرما دیا، یعنی اسپیشل شراب تھی تو وہ منع کر دی گئی. اور ادوبا یہ دبا کدو کو کہتے ہیں، پمپکن جو ہوتا ہے، تو اس کو خشک کر کے اس کے اندر بھی وہ شراب بنائی جاتی تھی، تو یعنی وہ شراب بھی حرام تھی اور جس میں وہ بنایا جاتا تھا وہ بھی حرام. تو کدو کی اسکن خشک ہو کر برتن کی شکل اختیار کر جاتی ہے، اس کے پینے سے بھی آپ نے منع کیا، یعنی اس میں کچھ ڈال کر پیو بھی مت. پھر ایک اور چیز ہوتی تھی، اس کو بھی رسول اکرم نے منع فرما دیا، جس کو نقیر کہتے ہیں، کھودنے کو کہا جاتا ہے. کھجور کے تنے کو کاٹ کر اس کو اندر سے کھود کر سوراخ بنا کر اس کے اندر بھی شراب تیار کرتے تھے. اور ایک اور چیز تھی مقیر، دونوں ایک اور بھی مانیا، ایک اور بھی لفظ آتا ہے اس کے لیے، کہ ایسا برتن جس کو پینٹ کیا گیا ہو، برتنوں اور کشتیوں کو رنگ دیتے تھے وہ لوگ اس سے، تو ایسے برتن میں شراب بناتے تھے، تو اس سے بھی منع فرما دیا گیا. یعنی وہ شراب بھی منع ہے اور جس برتن میں شراب بنائی جاتی تھی وہ بھی منع ہے. تو آپ دیکھیں کہ اتنی احتیاط برتی گئی شروع میں کہ جن برتنوں میں شراب بنائی جاتی تھی اس کو بھی منع کر دیا گیا تھا. سبحان اللہ، کیوں؟ کیونکہ ایسی چیزیں بھی نہ استعمال کرو جس میں پہلے نشہ تم کرتے تھے. اور پھر آپ نے بھی فرمایا کہ خود سیکھو اور جا کر ان کو بتا دو جو تمہارے پیچھے ہیں، جو نہیں آئے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم صرف سیکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کو آگے بھی پہنچانا ہے، کہ دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، یہ رویہ ہونا چاہیے. تو صحیح مسلم کی ایک روایت سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جب شراب کی حرمت واضح ہو گئی اور لوگ سمجھ گئے کہ شراب نہیں پینا، تو بعد میں آپ نے ان برتنوں کے استعمال کی اجازت دے دی تھی. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جب شروع میں مشکل ہوتی ہے تو اس وقت ان چیزوں سے بھی منع کیا جاتا ہے، کر دیا جاتا ہے جو اس کے قریب جانے والی چیزیں ہیں. جیسے کہ وہ حدود کا کہا گیا نا کہ وہ بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے ہر بادشاہ کی، تو اللہ تعالیٰ کی جو چراگاہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، تم اس کے قریب مت جاؤ. اسی لیے شروع میں رسول اکرم نے کیا کہ جو چیزوں کی حرمت ثابت تھی ان چیزوں کے قریب بھی جانے سے منع کر دیا، تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ جائیں. تو الحمدللہ لوگ اس سے بھی پھر بچ گئے. تو الحمدللہ پھر بعد میں آگے چل کر وہ پابندی، یعنی شراب تو حرام تھی لیکن جو برتن تھے وہ استعمال کی اجازت دے دی گئی، کیونکہ اب تو شراب ہی نہیں بن رہی تھی، تو لہٰذا وہ برتن استعمال کیے جا سکتے ہیں. اور یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ ایمان کے لیے اعمال کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ مرجیہ اس کے خلاف تھے. تو بس ایمان، ایک تو جو وفد عبد القیس آیا تھا انہوں نے یعنی اسلام کی خاطر وہ آئے تھے اور ان کا ایمان تھا، اسی لیے وہ آئے تھے، یعنی اپنے ایمان کو بچانا چاہتے تھے اسی لیے وہ آئے تھے، تاکہ وہ باتیں سیکھ لیں تاکہ ان کے ایمان کو محفوظ کر سکے. تو اس میں رسول اکرم فرمایا کہ جو مال خمس ادا کرنا وہ بھی کیا ہے؟ ایمان کی نشانی میں سے ہے. ابن حجر، حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ عبد القیس کا قبیلہ مدر سے پہلے اسلام قبول کر چکا تھا، جو ان کے اور مدینہ کے بیچ میں رہتے تھے. تو اسلام میں ان کی سبقت پر بخاری کی وہ حدیث بھی دلیل ہے جو نماز جمعہ کے بارے میں ابن عباس سے منقول ہے، کہ مسجد نبوی میں اقامت جمعہ کے بعد پہلا جمعہ جو جواسے نامی گاؤں میں بحرین میں واقع ہوا تھا، تو عبد القیس کی مسجد میں قائم کیا گیا. یہ جمعہ انہوں نے مدینہ سے واپسی کے بعد قائم کیا تھا، تو اس سے ثابت ہوا کہ دیہات میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے لوگ وہی تھے. اور جمعہ بھی وہاں ہوا تھا. تو آپ کو یاد ہوگا جو ابھی یہاں پر حصہ کے پاس جو جواسا نامی مسجد ہے, ایکچولی بحرین کا قریب کا علاقہ ہے نا, تو پہلا جمعہ دیہاتیوں میں سے وہ وفد عبد القیسی نے پڑھا تھا. سبحان اللہ, آپ سے ٹھیک ہے کہاں سے گئے تھے, اب امیجن کریے آپ کے بحرین کے پاس کے علاقے سے وہ لوگ مدینہ گئے تھے صرف اسلام کے معلومات کے لیے. اسلام تو قبول کر چکے تھے لیکن وہ مزید علم حاصل کرنا چاہتے تھے. کیسے لوگ تھے نا پہلے, کہ کیسے علم کا ان کو شوق تھا. اگر آج ہم اپنے آپ پر نظر ڈالیں تو کبھی کبھی شرمندگی ہوتی ہے اور بہت ہی دکھ بھی ہوتا ہے اندر سے کہ ہمارے اندر تو ایسا کوئی شوق اور جذبہ ہی نہیں ہے. ایون گھر بیٹھے بیٹھے جب ہم کو علم کی سہولت دی گئی زوم کی کلاسز سے, تب بھی ہماری وہ ریگولیرٹی وہ سنجیدگی ہے ہی نہیں. ہر چیز میں حصہ لے لیتے ہیں پھر بعد میں ہر چیز سے چھوٹ جاتے ہیں, اور کہیں یعنی کوئی ریگولیرٹی, کوئی پابندی, کوئی کچھ نظر ہی نہیں آتی ہے, وہ سنسیئرٹی نظر ہی نہیں آتی ہے. تو کیسے ہم یعنی پھر ہم کہاں کھڑے ہیں, آپ سوچیں وہ کہاں تھے اور ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم کو ذرا اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہمارا کیا حال ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں اور کہاں کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی ہمیں توفیق دے. تو یہیں تک کرتے ہیں, ابھی باقی کا ہم پھر ڈسکس کرتے ہیں. آپ لوگ مجھے بتاتے جائیے, میں آپ لوگوں سے سوال پوچھتی ہوں. تو بہرحال ان تمام احادیث سے کیا سیکھنے کو ملا کہ کیا عمل کے بغیر ہم ایمان کی گواہی دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے, ہے نا. یعنی کیا ہمارا زبان سے کہہ دینا کافی ہو جائے یا ہم کو کچھ عملی ثبوت بھی پیش کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. اور اب یہیں سے کیا صرف آرام سے ہی, یعنی آرام دہ لائف, آرام دہ زندگی سے ہی کوئی چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں یا اس کے لیے کچھ اسٹرگل بھی کرنا پڑتا ہے؟ کچھ حاصل کرنے کے لیے اسٹرگل کرنا پڑتا ہے نا. بیٹھے بٹھائے تو کچھ بھی نہیں ملتا. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بیٹھے بٹھائے تو ہم تو پانی بھی نہیں پی سکتے, اس کے لیے بھی اٹھ کر جانا پڑتا ہے ہم کو. تو بہرحال ہمیں خود اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہمارے ایمان کا کیا لیول ہے اور ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے, اور اگر نہیں بڑھ رہا ہے تو ہم کو اس کی بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.